الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران عزیز گزشتہ چند جمعوں میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اور اس کی صفتوں میں سے دو اور صفتیں ہیں جو نہایت عظیم الشان ہے. علماء لکھتے ہیں وہ دو صفتیں ایسی ہیں کہ ان میں اور صفتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں. ایک ہے اللہ کا علم اور دوسری ہے اللہ کی قدرت. علم اور قدرت عظیم الشان صفتیں ہیں. ان دو صفتوں کو سمجھا جائے تو اللہ کی اور صفتیں بھی سمجھ میں آئیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو حق تلفی ہو رہی ہے اور اس کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں ان سے حفاظت ہو سکتی ہے. سورہ انعام کی آیت کریمہ پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اور اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں, غیب کے خزانے ہیں. ان خزانوں کو, ان چابیوں کو صرف اللہ ہی جانتے ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی میں اور تری میں, زمین میں اور دریا میں جتنی چیزیں ہیں سب کو اللہ جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا درخت پر سے کوئی پتا نیچے نہیں گرتا ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ دنیا بھر میں بلکہ پوری کائنات میں جتنی تر اور خشک چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کے علم اور اس کی قدرت میں ہے. الا فی کتاب مبین وہ ساری چیزیں اور ان کا علم اور ان پر قدرت اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے علم میں محفوظ ہے. اس کو سمجھیں. سورہ انعام کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کی بات کہی گئی. اللہ کے پاس ہی غیب کے خزانے ہیں, یعنی جو خزانے ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے غیب سے ان کو ظاہر کیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ جب سے مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان کو رزق دیتا ہوا آیا ہے، ایسے ہی ہمیشہ دیتا رہے گا. جتنا رزق دیا ہے اپنے خزانے غیب سے دیا ہے، اور آئندہ جو دے گا اپنے خزانے غیب سے دے گا. اور جو دیتا ہوا آیا ہے کسی کے علم میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے کتنا رزق دیا اور نہ اب بھی کوئی علم ہے کہ آئندہ کتنا رزق دے گا. تو غیب کے خزانے ہیں، رزق ہے، بارش ہے، اور جتنی ضروریات ہیں، مثلا کپڑے پہنتے ہیں، کتنے کپڑے اللہ نے دے دیے اور آئندہ اللہ کتنے کپڑے دیں گے. پانی بھی ایک رزق ہے، کتنا پانی اللہ نے دیا ہے اور آئندہ اللہ کتنا پانی دے گا. ہوا بھی ایک رزق ہے کہ فضا میں جو ہوائیں ہیں اللہ نے کتنی دی ہیں اور آئندہ کتنی ہوائیں اللہ دیں گے. اس طرح سے جو مادی چیزیں ہیں، غیر مادی روحانی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کے خزانے غیب کی چیزیں ہیں. اللہ نے بہت سی چیزیں دی ہیں، بہت سی چیزیں نہیں دی ہیں، اور بہت سی چیزوں میں سے بہت کچھ دینا باقی بھی ہے. بہت سی چیزیں اللہ دوسری دنیا میں آخرت میں دیں گے، اور اللہ کے خزانے علم میں، خزانے غیب میں اور کیا کیا ہیں، کتنی مقدار میں ہیں، ان کی تمام تفصیلات بھی اللہ ہی جانتے ہیں. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا نُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے نہ ہوں، جس کے خزانے نہ ہوں. مثلا صحت ایک چیز ہے، ہماری نظروں میں صحت نظر نہیں آتی لیکن اللہ کی مخلوق ہے. بیماری اللہ کی مخلوق ہے، زندگی اللہ کی مخلوق ہے، موت اللہ کی مخلوق ہے. ایسے ہی بارش ہے، پانی ہے، رزق کے ہزاروں طریقے اور ہزاروں قسمیں ہیں. تو ہر ایک کے خزانے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی بھی چیز لے لو اس کے خزانوں کے خزانے ہیں. إِلَّا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، ہم تھوڑا تھوڑا ہی نازل کرتے ہیں. ساری چیزیں ایک ساتھ ہم نازل نہیں کرتے، ہم معلوم مقدار میں اتارتے رہتے ہیں، بندوں کو اور دیگر مخلوقات کو دیتے رہتے ہیں. تو اللہ کا علم اور اس کے خزانے، خزانوں کا علم اور خزانوں کی چابیاں سب اللہ کے پاس ہیں. وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی میں اور تری میں، یعنی پوری کائنات میں کیا چیزیں ہیں، کتنی مقدار میں ہیں، ان کی تفصیل بھی اللہ جانتے ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ کے علم میں رہتا ہے. کوئی پتا گرتا ہے، علماء لکھتے ہیں پتا کا نیچے گرنا یہ پتا کی آخری حالت ہے، اس سے پہلے کئی حالتیں ہیں. مثلا پتا پیدا ہوتا ہے، ہرا بھرا رہتا ہے، وہ بڑھتا ہے، نشو نما پاتا ہے. تو یہ سب چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں. آخری حالت کا ذکر کیا گیا تو جتنی اور حالتیں ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہیں. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتہ گرتا ہے. علماء لکھتے ہیں گرنا ہی مراد نہیں بلکہ کوئی پتہ گرتا ہے زمین پر الٹ پلٹ ہوتا ہے, کتنی مرتبہ وہ سیدھے گرتا ہے کتنی مرتبہ وہ الٹے گرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے اور اس کی ساری تفصیل کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہیں ہے. کسان دانہ بوتا ہے, گیہوں ہے اور جتنی چیزیں ہیں جس کو بوتے ہیں یا اس کا بیج بویا جاتا ہے, جتنی چیزیں ہیں کسان بوتا ہے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسان نہیں بوتا بلکہ وہ بارش کا جو سیلاب ہے جو پانی کا رو ہے اس میں بہتے ہوئے دانہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور اندر جانے کے بعد کسان اب غافل ہو گیا, اس کو نہیں معلوم اندر کیا ہو رہا ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ ہمارے علم میں ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ, زمین کی انتہائی تاریکی میں جا چکا ہے لیکن وہ ہمارے علم میں ہے اندر کیا ہو رہا ہے, کب وہ زمین کو پھاڑ کر وہ دانہ باہر آئے گا, اس کی کومپل کب نکلے گی, اس کی شاخیں کب نکلیں گی اور پھر وہ بڑا کیسے ہوگا کب ہوگا. تو دانہ بونے کے بعد وہ بھول جاتا ہے لیکن اللہ زمین کے اندر اس کو پالتے ہیں. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ, کوئی بھی تر اور کوئی بھی خشک چیز ایسی نہیں جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو, لکھی ہوئی نہ ہو. لوح محفوظ میں اللہ نے سب کچھ لکھ رکھا ہے اور اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں ساری تفصیلات ہیں. لہذا اللہ کا علم ایسا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ آپ تقریر فرما رہے تھے, بخاری شریف کی روایت ہے, اور بہت ہی زبردست تقریر فرمائی. اس تقریر سے لوگوں کے دل کانپ اٹھے اور لوگ رونے لگے, آنسو بہنے لگے. اس دوران ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا, اے موسیٰ روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے, روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا, میں ہوں روئے زمین پر سب سے بڑا عالم میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. حقیقت یہی تھی کہ روئے زمین پر اس وقت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی سب سے بڑے عالم تھے اور کوئی بڑا عالم نہیں تھا, لیکن براہ راست میں کہا تو اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ یوں فرماتے, یوں کہتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں روئے زمین پر بڑا عالم کون ہے. اس جواب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے, لیکن یہ جو جملہ کہا اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کیوں نہیں, ہمارا ایک بندہ ہے, ہمارا ایک بندہ ہے جو مجمع البحرین پر رہتا ہے, مجمع البحرین پر رہتا ہے, وہ بڑا عالم ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا, اے اللہ وہاں تک پہنچنے کا پتہ کیا ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے علامت بتائی, نشان بتایا اور پتہ دے دیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادم حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر نکلتے ہیں جو حضرت یوشع بعد میں نبی ہوتے ہیں, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ہوتے ہیں ان کے زمانے میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع کو لے کر نکلتے ہیں, بڑا لمبا سفر کرتے ہیں. لکھتے ہیں بخاری شریف میں روایت ہے کہ پورا ایک دن, پوری ایک رات, پھر اگلے دن آدھا دن چلتے ہیں, پھر اس کے بعد بھول ہو جاتی ہے, مزید ایک دن ڈیڑھ دن چلتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. تو اس بندہ سے ملاقات ہوتی ہے اور ان کا نام خضر ہے, حضرت خضر. تو اب ان دونوں کا سفر شروع ہوتا ہے, حضرت خضر کا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا. سمندر سے سفر شروع کرتے ہیں. سفر کے دوران جس کشتی پر سفر ہوتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک چڑیا آتی ہے, آ کر جو کشتی ہے اس کے تختے پر بیٹھتی ہے, سمندر سے دو چار قطرے پیتی ہے, اپنی چونچ سے پھر اڑ جاتی ہے. حضرت خضر حضرت موسیٰ سے فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ, میرا اور آپ کا علم اور ساری کائنات کا علم اللہ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمندر سے اس چڑیا نے پانی پیا ہے. اس چڑیا نے جو پانی پیا ہے دو چار قطرے, آٹھ دس قطروں کا, ہم سب کا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اللہ کا علم ہے. اور سمندر غیر محدود ہے, غیر محدود ہوتے ہوئے بھی محدود ہے, غیر محدود ہو کر بھی محدود ہے, اور اللہ کا علم لا محدود ہے, اس کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالی ایسے عالم الغیب و شہادہ ہے. حضرت خضر نے سمجھا دیا, آپ نے جو بات بتائی کہ میں بڑا عالم ہوں, تو میرے اور آپ کے علم کی حقیقت اتنی ہے, میرے اور آپ کے علم کی حقیقت اتنی ہے. یہاں رک کر ایک بات اور سمجھ لیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے بھی بہت بڑے عالم تھے. حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے عالم نہیں تھے, لیکن اللہ نے یہ کہ علم ان کو ایسا دیا تھا جو حضرت موسیٰ نہیں جانتے تھے, اور حضرت موسیٰ کو جو علم دیا تھا وہ حضرت خضر نہیں جانتے تھے. اس اعتبار سے اللہ نے فرمایا, کیوں نہیں میرا ایک بندہ خضر ہے, اس کے پاس بڑا علم ہے, لیکن وہ شریعت والا علم نہیں تھا. حضرت خضر کے پاس جو علم تھا وہ شریعت والا علم نہیں تھا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ شریعت والا علم تھا, اور وہی علم افضل ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی حقیقت سمجھنی ہے تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سمندر کہاں اور چڑیا کے پیٹ میں جانے والے دو چار قطرے پانی کہاں. لیکن یہ بھی ایک طرح سے سمجھایا گیا ہے, ورنہ حقیقت اس سے بھی بہت آگے ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر محدود ہے. تو یہی بات اللہ فرما رہے ہیں, وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ. کوئی چیز نہیں ہے جو تر ہو, جو خشک ہو, مگر اللہ کے علم میں ہے. إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. آیت الکرسی میں یہ ٹکڑا ہم پڑھتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا, اس سے بھی جو بڑی ہے, سب کا علم اللہ کو ہے. حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت سمجھائی, اللہ کے ساتھ شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. انہوں نے کہا, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. پیارے بیٹے, اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا, شرک ظلم عظیم ہے, بہت بڑا ظلم ہے. اس کے بعد آخر آیت میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو اللہ کی قدرت سمجھاتے ہیں. دیکھیے قدرت کیا ہے, علم کیا ہے. یا بنیا انہا ان تک مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے پیارے بیٹے, اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو یا رائی کا دانہ ہی ہو, انہا ان تکو مثقال حبت من خردل, رائی کے دانہ کے برابر یا رائی کا دانہ ہی ہو, فتکن فی صخرتن, اور وہ رائی کا دانہ یا اس کے برابر کوئی چیز کسی پتھر کے جگر میں ہو, فتکن فی صخرتن, کسی پتھر کے اندر ہو, چٹان کے اندر ہو, فتکن فی صخرتن او فی السماوات او فی الارض, یا آسمانوں میں کہیں ہو یا زمین میں کہیں غائب ہو, یأتی بہ اللہ, اللہ اس کو حاضر کرے گا. کوئی بھی چیز ہو, یأتی بہ اللہ, اللہ اسے حاضر کرے گا. کیوں؟ ان اللہ لطیف خبیر, اللہ بڑے باریک بھی ہیں, پوری خبر رکھنے والے ہیں. نہ کوئی بڑی چیز غائب ہے اس کے علم سے, نہ کوئی چھوٹی چیز غائب ہے. لہذا اللہ کی قدرت کو, اس کے علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو 13 اسماء بیان کیے گئے ان میں باقی جو 99 اللہ کے مبارک نام ہیں ان میں یہ دو نام, علیم ہونا, قادر ہونا, دو نام کہیں, دو صفتیں کہیں, یہ ایسی عظیم الشان صفتیں اور نام ہیں کہ ان کے اندر بقیہ اور صفتیں آتی ہیں, داخل ہوتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم, اس کے سامنے کسی کا علم کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, کسی کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہاں, علم سے جو جس قدر اپنے آپ کو جوڑتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے, بشرطے کہ وہ علم اس کو عمل پر لے آئے, اس علم کے مطابق عمل ہو. اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے, وہ علم اس کے حق میں وبال بنے گا اور اس کے حق میں مصیبت اور پریشانی کا ذریعہ بنے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالی بڑے عالم, بڑے علیم ہیں, بڑی قدرت والے ہیں. اب اس کو رکھ کر سمجھے کہ اللہ کے جو نام بیان ہوئے, جو صفتیں بیان ہوئی, اور اللہ کی یہ جو دو صفتیں ہیں, ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالی کا حق ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ الحمدللہ ایمان تو لائے ہوئے ہیں, اور ایمان لانا بھی اللہ کے فضل سے ہے اور اللہ کی توفیق سے ہے. لیکن ایمان لانے کے بعد کہاں کہاں ہمارے قدم پھسلتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی سے ہم ہٹتے ہیں اور دور ہوتے ہیں, اور غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. علم میں, قدرت میں, رزق دینے میں, حاجتیں پوری کرانے میں, مرادیں برلانے میں, مشکل کشائی میں, نہ جانے کتنی باتیں ہیں کہ وہاں اللہ کے ساتھ ہم غیر اللہ کو شریک کراتے ہیں, اور اللہ کے ساتھ شریک کر کے ہمیں سمجھتے ہیں ہم نے کوئی بہت اچھا کام کر لیا, جبکہ یہ سراسر غلطی ہے اور بڑی بھیانک غلطی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے توحید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, آدمی بدعات میں پھنستا ہے, اور ایک بات دیگریں ایسی بدعتیں ہوتی ہیں کہ شرک میں داخل ہو جاتا ہے اور شرک میں جا گرتا ہے, اسے محسوس تک نہیں ہوتا کہ وہ توحید پر قائم بھی ہے یا نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں پر کما حق ہو ایمان لائیں, اور دیکھیں شرک کی ابتدا کیسے ہوئی. شرک کی ابتدا بدعات سے ہوئی ہے, اور شرک کی ابتدا گناہوں سے ہوئی ہے. سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل ذکر کی ہے. عرب کے بہت سے قبیلے تھے, ان میں 5 قبیلوں کے 5 بت تھے. ایک قبیلے کا بت वद था, एक का नाम सुवा था, एक का नाम यगूस था, एक का नाम यऊक था, एक का नाम नस्र था। अल्लाह तबारक व ताला सूरह नूह में जिक्र कर रहे हैं, वकालू ला तजरुन आलिहतकुम वला तजरुन वद्दं वला सुआउ वला यगूस व यऊक व नस्रा वकद अज़ल्लू कसीरा वला तज़िदिल ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने मरते वक्त वसीयत की और लोगों से ये कहा, देखो वद को, सुआ को, यगूस यऊक और नस्र को हरगिज हरगिज न छोड़ना, हरगिज न छोड़ना इनको। क्यों? इसकी वजह समझें, ये जो नाम है बुतों के, दरअसल हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम की कौम के नेक लोग थे, इंतहाई नेक लोग थे, ये अल्लाह के औलिया थे, औलिया अल्लाह थे। जब इनका इंतकाल हो गया, एक एक का अपने अपने मौके पर शैतान ने एक बात समझाई। शैतान ने कहा, ये जो पांच लोग इंतहाई नेक थे, इनकी तस्वीरें बनाओ, इनके मुजस्समे बनाओ, तस्वीरें और मुजस्समे बनाकर अपने इबादत खाने में रखो, जब इनको देखोगे अल्लाह की याद आएगी और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत ज्यादा से ज्यादा होगी। लिहाजा शैतान ने जो बात समझा दी वो उनके दिल में बैठ गई, दिमाग में बैठ गई। अब उन्होंने उनकी तस्वीरें बनाई, मुजस्समे बनाए, उनको इबादत खाने में रख दिए, लेकिन पूजा नहीं करते थे, उनके आगे सर नहीं झुकाते थे, उनको देखकर अल्लाह की इबादत करते थे। ये बहुत बड़े अल्लाह के आबिद थे, इबादत करने वाले थे, हमको भी ऐसे ही होना चाहिए। उनको देखते थे, इनकी इबादतों में तरक्की होती थी, मजबूती आती थी, लेकिन ये कौम गुजर गई, खत्म हो गई। फिर इनके बाद जो दूसरी नस्ल आई, उस नस्ल के सामने हकीकत नहीं थी, वो नस्ल जानती ही नहीं थी क्यों है, क्या है, यहाँ ये बुत क्यों रखे हुए हैं, इनकी तस्वीरें क्यों यहाँ रखी हुई हैं। उन्होंने ये समझा, शैतान ने उनको ये समझा दिया, यही दरअसल तुम्हारे खुदा है, एक खुदा रिस्क देता है, एक खुदा बारिश बरसाता है, एक खुदा औलाद देता है। इस तरह से खुदाओं के नाम उन्होंने अलग अलग रख दिए और आगे आने वाली नस्ल उन्हीं की पूजा पाठ करने लगी। इस तरह से सब के सब जो तौहीद परस्त थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक भी मुशरिक नहीं था, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में कोई एक भी मुशरिक नहीं था, लेकिन आगे चलकर फिर उसके बाद मुशरिकीन पैदा हुए। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जब तूफान आया तो सब के सब खत्म हो गए। जो चंद अफराद बचे थे, 80 या 100 अफराद जो बचे थे, उनमें भी कोई मुशरिक नहीं था, सब के सब मोमिन थे। तो बाद में चलकर इस तरीके से उनकी तस्वीरें आई और उनके मुजस्समे लगे, तो इस तरह से औलिया अल्लाह की तस्वीरों की पूजा पाठ होते होते खुद उनकी इबादत होने लगी और राह हक से और सिरात मुस्तकीम से भटक गए, सिरात मुस्तकीम से हट गए। हदीस पाक में आता है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज वफात में थे, यानी वो बीमारी जिसमें आपको वफात हो गई। आप अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे, आपके चेहरे पर चादर पड़ी हुई थी। हजरत उम्मे सलमा और हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हुमा वहाँ बैठी हुई थी। उन दोनों ने जिक्र किया, या रसूल अल्लाह, हमने हबशा एथोपिया में कुछ चर्च देखे हैं, चर्च देखे हैं, और वहाँ हमने बहुत सी तस्वीरें देखी, उन चर्चों में हमने बहुत सी तस्वीरें देखी, क्या हकीकत है? बस ये कहना था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने चेहरे से चादर हटाते हैं, चादर हटाकर फरमाते हैं, दरअसल उनमें उन लोगों में कोई नेक आदमी इंतकाल कर जाता, कोई अल्लाह का वली इंतकाल कर जाता, तो वो लोग उसकी तस्वीर बनाकर अपने इबादत खाने में रख लिया करते थे, अपने इबादत खाने में रख लिया करते थे। इस तरह से तस्वीरों के सामने सर झुकाने का रिवाज शुरू हो गया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ फरमाई, उलाइका शिरारुल खल्क इंदल्लाह, ये लोग जो तस्वीरें बना बना कर रखा करते थे, जिनसे कौम की कौम गुमराह हो गई, वो अल्लाह के नजदीक इंतहाई बदतरीन लोग थे, उन्होंने कौम की कौम को गुमराह कर दिया। इसलिए अल्लाह के जो नाम हमारे सामने आए, जो सिफतें आई, उनका तकाजा यही नहीं है कि हमने वो उन चीज़ों को सुन लिया, बल्कि तकाजा हमने इससे पहले भी जिक्र किया है, एक एक नाम की हकीकत पर कमा हक़ ईमान लाएं और किसी भी गैरुल्लाह को अल्लाह के साथ किसी तरह शरीक ना बनाएं। ये हमारे जिम्मे फ़र्ज़ाइन है। अल्लाह से दुआ है इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बकिया बातें इंशाअल्लाह आइंदा जुमा।